ہم لوگ یہ برسوں میں اب تک نہ سمجھ پائے، ہم لوگ یہ برسوں میں جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، صلی اللہ تعالی وسلم، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے، سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے، خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں، خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، طیبہ کی زیارت کا کیوں ذکر کیا مجھ سے، طیبہ کی زیارت کا کیوں ذکر کیا مجھ سے، کیوں تم نے نمک چھڑکا سوئے ہوئے زخموں میں، کیوں تم نے نمک چھڑکا سوئے ہوئے زخموں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں،
صلی اللہ علیہ وسلم.
آقا پہ درودوں کا بدلہ یہ ملا طائب، آقا پہ درودوں کا بدلہ یہ ملا طائب، خوشبوئیں مہکتی ہیں اکثر میری سانسوں میں، خوشبوئیں مہکتی ہیں اکثر میری سانسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں.
شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار.
یہ میری چاک دامانی میری آہ بیابانی، سبب اس کا ہے میرے درد کے دریا میں طغیانی. یہ میری چاک دامانی میری آہ بیابانی، یہ میری چاک دامانی میری آہ بیابانی، سبب اس کا ہے میرے درد کے دریا میں طغیانی، سبب اس کا ہے میرے درد کے دریا میں طغیانی. محبت کے سمندر میں جو آ جاتی ہے طغیانی، محبت کے سمندر میں جو آ جاتی ہے طغیانی، تو پھر ہر موج الفت میں ہوا کرتی ہے جولانی، تو پھر ہر موج الفت میں ہوا کرتی ہے جولانی. سمجھنا مت کے دیوانوں میں ہے کوئی پریشانی، سمجھنا مت کے دیوانوں میں ہے کوئی پریشانی، خدا کے عاشقوں میں عشق سے ہے کیف لاتانی، خدا کے عاشقوں میں عشق سے ہے کیف لاتانی. نہیں جس آب و گل میں درد عشق حق کی تابانی، نہیں جس آب و گل میں درد عشق حق کی تابانی، وہ انسان ہے کہاں لیکن فقط ہے خاک انسانی، وہ انسان ہے کہاں لیکن فقط ہے خاک انسانی.
نہ دیکھو عاشقوں کی دوستوں بے ساز و سامانی، نہ دیکھو عاشقوں کی دوستوں بے ساز و سامانی، کہ دل میں عشق کا رکھتے ہیں اپنے مالک لاسانی، کہ دل میں عشق کا رکھتے ہیں اپنے مالک لاسانی، لیے بیٹھے ہیں اپنے درد دل کا باغ پنہانی، لیے بیٹھے ہیں اپنے درد دل کا باغ پنہانی، یہ سلطان ہے مگر اے دوستوں بے تاج سلطانی، یہ سلطان ہے مگر اے دوستوں بے تاج سلطانی، لیے بیٹھے ہیں اپنے درد دل کا باغ پنہانی، لیے بیٹھے ہیں اپنے درد دل کا باغ پنہانی، یہ سلطان ہے مگر اے دوستوں بے تاج سلطانی، یہ سلطان ہے مگر اے دوستوں بے تاج سلطانی، میری اک آہ سے ظاہر ہے سب اسرار پنہانی، میری اک آہ سے ظاہر ہے سب اسرار پنہانی، مگر ہے درد دل کی دوستوں تمہید طولانی، مگر ہے درد دل کی دوستوں تمہید طولانی، اگر مرتے نہ انفانی بتوں کے حسن فانی پر، اگر مرتے نہ انفانی بتوں کے حسن فانی پر، تو اپنی زندگی پر تم نہ کہتے وائے نادانی، تو اپنی زندگی پر تم نہ کہتے وائے نادانی۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے۔ جو دیوانوں میں ہے اختر محبت کی فراوانی، جو دیوانوں میں ہے اختر محبت کی فراوانی، کہاں ملتا ہے فرزانوں میں درد عشق پنہانی، کہاں ملتا ہے فرزانوں میں درد عشق پنہانی، یہ میری چاک دامانی میری آہ بیابانی، سبب اس کا ہے میرے درد کے دریا میں طغیانی۔
ارشادات درد دل سفر نامہ جنوبی افریقہ، دس سفر المظفر 1423 ہجری، مطابق 22 اپریل 2002، بروز دوشنبہ، مجلس بر ساحل سمندر اسٹینگر، بوقت سیر بعد فجر، حدیث وجبت محبتی الی آخر کی عجیب شرح۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی کی تعریف ہے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہو اور نبی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ اس حدیث کے ہر لفظ میں بڑے بڑے اسرار پوشیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہوتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کی آپس میں محبت کا سبب میں ہوں، نہ رشتے داری، نہ قرابت داری، نہ بزنس پارٹنری، کسی قسم کا رشتہ نہیں، نہ ملکی، نہ علاقائی، نہ لسانی، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی اردو، مگر میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، تو ان کو اپنی محبت عطا کرنا میرے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت، کہاں ہے تو، ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے۔ حضرت والا ہی کا شعر ہے، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت، کہاں ہے تو، ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے۔ قلب کب شکستہ ہوتا ہے؟ جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو، یعنی اس کو مثل سانڈ کے آزادی نہ دے۔ سانڈ ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے، اس کو تمیز نہیں کہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، آزادی سے کھاتا ہے، مگر اتنی لاٹھیاں پاتا ہے کہ سارا جسم زخمی ہوتا ہے، اتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی لڑکے کے چکر میں رہتے ہیں اور بعض عورتوں کے چکر میں۔ عورت کی محبت فطری ہے، مگر جائز ناجائز اس میں بھی ہے، اور لڑکوں کا تعلق بالکل غیر فطری ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، شرعی عدالت میں اس کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ عہد صحابہ میں اس فعل میں کبھی کوئی شخص پکڑا جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے سانڈ کی طرح نفس کی ہر ڈیمانڈ پوری نہ کرو، جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گے، گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرو گے، تب ایک ٹوٹا ہوا دل سینے میں ہوگا، اور ٹوٹے ہوئے دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے۔ جب غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے، پھر اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت آتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں میرے لیے محبت رکھتے ہیں، اور محبت کا مقام قلب ہے، لیکن قلب بغیر قالب کے چل نہیں سکتا، قالب کے معنی جسم، لیکن قلب بغیر قالب کے چل نہیں سکتا، قلب کی سواری قالب ہے۔ جس سے اللہ کے لیے محبت ہے، اس کے پاس قالب پر بیٹھ کے قلب جائے گا۔ قلب جسم کا بادشاہ ہے، اسی لیے جب قلب خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا سارا ملک خراب ہو جاتا ہے۔ جس کا قلب خراب ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی خراب، کان بھی خراب، زبان بھی خراب، ہاتھ بھی خراب، سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، یعنی تمام اعضاء سے خراب اعمال صادر ہونے لگتے ہیں۔ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جب قلب خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جب قلب صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی دل میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، اور جب دل میں محبت ہوتی ہے تو اس سے بھی ملنے جاتا ہے، معلوم اس سے ملنے بھی جاتا ہے۔ معلوم ہوا تجالس کا سبب تحابب ہے۔ اگر کوئی گھر بیٹھا رہے، اپنے شیخ کے پاس نہ جائے، اور خط لکھتا رہے کہ مجھے آپ سے بہت عشق ہے، تو یہ محبت خام ہوگی۔ اگر محبت کامل ہوتی تو ضرور ملتا۔ اسی لیے متحابین فیہ کے بعد والمتجالسین فیہ ہے، کہ دل میں محبت ہو تب مجالست مفید ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو مجالست منافقت ہے، اور مجالست بدون محبت سے نفع نہیں ہوگا۔ مجالست بدون محبت سے نفع نہیں ہوگا۔ اسی لیے دل کی محبت کو مقدم کیا کہ اصل قلب کی محبت ہے۔ محبت دل میں ہو اور محبت بھرا دل لیے ہوئے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، تو جب دل محبت سے لبریز ہوگا پھر جام تبریز ملے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے لبریز دل، محبت بھرا دل ہو، دل میں محبت ہی محبت ہو، اور محبت سے دل کا کوئی گوشہ خالی نہ ہو، تو جتنی تیز محبت ہوگی اتنا ہی تیز جام تبریز ملے گا، تیز والا نشہ ملے گا۔ فرمایا کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے، کس کے لیے؟ للمتحابین فیہ، جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور محبت جتنی ہوگی اس کے بدلے میں اتنی ہی محبت ملے گی۔ وجبت محبتی سے معلوم ہوا کہ محبت احساناً واجب تو ہو جاتی ہے، مگر محبت کی مقدار نہیں بتائی گئی۔ بس جو لوگ اپنے شیخ سے جتنی زیادہ محبت کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت ملے گی۔ پھر والمتجالسین فیہ ہے، اور یہاں مجالست کی بھی مقدار نہیں بتائی گئی۔ بس جتنی زیادہ مجالست ہوگی اتنی ہی زیادہ محبت ملے گی، اور جتنی محبت ہوگی اتنی ہی تیز والی اللہ کی محبت ملے گی۔ اور مجالست کا نفع محبت پر ہے، یعنی بقدر محبت مجالست کا نفع ہوگا۔ اگر محبت معمولی ہے تو نفع بھی معمولی ہوگا، اور جس کو زیادہ محبت ہوگی اس کو مجالست سے زیادہ نفع ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا والمتزاورین فیہ، جو آپس میں زیارت کرتے رہتے ہیں، یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر بالکل شیخ کے پاس ہی نہ بیٹھ جائیں، کہ صاحب متجالسین کا لفظ ہے، اس لیے ہم تو مستقل شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن متزاورین فرما کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتدال پیدا کر دیا کہ بیوی بچوں کا حق بھی یاد رکھو۔ پیر پر ایسے عاشق نہ ہو جاؤ کہ بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں اور پیر کو گالیاں دے رہے ہیں کہ مریدوں کو پھانس لیتا ہے۔ زیارت کے معنی یہ ہیں کہ مسلسل مجالست نہ رہے، کبھی ہو کبھی نہ ہو، ورنہ وہ زیارت کہاں رہی۔ ایک جعلی پیر اپنے مرید کے یہاں آیا، وہ جاتا ہی نہیں تھا، روزانہ مرغی کھلانا پڑتی تھی۔ ایک دن مرید بہت زار و قطار رونے لگا، پیر صاحب نے پوچھا کیوں رو رہا ہے بیوقوف؟ کہا کہ ارے اب آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ کہا کہ کیوں نہیں آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ کہا کہ نہیں، اب آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ کہا یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جب آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ سبحان اللہ۔ تو جلوس مقید ہے زیارت سے، مسلسل مت رہو، آؤ جاؤ زیارت کرتے رہو۔ ایک دفعہ 40 دن رہ لو، پھر بعد میں گاہ گاہ آتے رہو اور خط و کتابت کرتے رہو۔ اس کے بعد والمتبادلین فیہ ہے، کہ آپس میں میرے نام پر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص کا کتا مر رہا تھا اور وہ شخص رو رہا تھا۔ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے، اس کے سر پر ٹوکرا تھا جس میں 100 روٹیاں تھیں۔ کہا کہ ٹوکرے میں اتنی روٹیاں ہیں، ان میں سے کچھ دے دو۔ کہا کہ روٹیوں میں پیسے لگے ہیں اور آنسو مفت کے ہیں۔ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے پر اللہ کی محبت میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ حدیث کی شرح ہو گئی کہ محبت کو مقدم کیوں کیا۔ محبت اگر نہیں ہے تو بیٹھنا بیکار ہے، اس لیے محبت پہلے ہے اور بعد میں مجالست ہے۔ پھر اس کے بعد مزاورت ہے، کہ ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بجلالی، کہ میرے جلال عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ملا علی قاری نے اشکال کیا کہ بے جمالی کیوں نہیں فرمایا، تو فرمایا کہ کتنے لوگ پھر جمال کی وجہ سے نفسانی محبت میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے بے جلالی کی قید لگا دی کہ صوفیہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ انہم منزہون عن شائبۃ النفس، وہ شائبہ نفس سے بھی محفوظ رہتے ہیں، کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے بے جمالی نہیں فرمایا، بے جلالی فرمایا، کہ میری عظمت باعث ہو محبت کا، میری عظمت سبب محبت ہو، حسن ظاہری سبب نہ ہو۔ بجمالی اگر ہوتا تو لوگ انگریزوں سے مرید ہو جاتے کہ جب ظاہر کی چمڑی اتنی سفید ہے تو باطن کتنا سفید ہوگا، مگر اس کا عکس ہے کہ دل کفر سے کالا ہے اور کھال اجلی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی اللہ والے سے محبت کا سبب صرف جمال ہو، جیسے حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت حسین تھے، ایک بڈھے نے ان سے بیعت کی جس کی عمر 80 برس تھی اور حضرت مظہر جانے جانا 40 سال کے تھے، تو لوگوں نے بدنام کیا کہ آپ کو کوئی بوڑھا پیر نہیں ملا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ حسن پرست ہیں۔ تو اس نے کہا، جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، گر جوان بھی ہے تو میرا پیر ہے۔ جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، گر جوان بھی ہے تو میرا پیر ہے۔ مجلس بعد مغرب برمکان یوسف ٹیسائی صاحب بمقام اسٹینگر۔ صالحین کی صحبت کی اہمیت۔ ارشاد فرمایا کہ صالحین کی صحبت اللہ تعالی کو اتنی محبوب ہے کہ 5 وقت کی جماعت واجب کر دی۔ اگر کوئی مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے تو فاسق اور نافرمان ہو جائے گا۔ پھر جمعہ فرض کر دیا کہ صالحین کی اور بڑی جماعت سے ملے۔ پھر عیدین کی جماعت واجب کر دی تاکہ اور بڑی جماعت سے ملے، اور حج و عمرے میں بین الاقوامی عاشقوں سے ملو۔ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ صالحین سے ملتے رہو، لیکن جنت میں صالحین کی صحبت کو جنت پر مقدم فرمایا۔ فادخلی فی عبادی، پہلے میرے خاص بندوں سے ملاقات کرو۔ وادخلی جنتی، بعد میں جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنا۔ میرے خاص بندے جنت سے افضل ہیں۔ عبادی میں یا اے نسبتی لگی ہوئی ہے کہ یہ میرے خاص ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ کسی کے نہ ہوئے، نفس کے نہ ہوئے، شیطان کے نہیں ہوئے، معاشرے کے نہیں ہوئے، میرے بن کے رہے، تو ان کو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ میرے خاص ہیں۔ لہذا فادخلی فی عبادی، پہلے میرے مقبولین سے ملاقات کرو۔ وادخلی جنتی، جنت بعد میں ہے، جب میرے خاص بندوں سے مل چکو پھر جنت کی نعمتوں کے مزے اڑاؤ۔ میرے خاص بندے جنت سے افضل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو لیے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتوں کا پیدا کرنے والا ان کے دل میں ہے، تو ان سے ملاقات گویا میری ملاقات ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت مکان ہے اور اہل جنت اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت ظاہر ہے۔ اللہ تعالی کی شان یکتائی اور بے مثل محبوبیت۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں۔ بیوی بچے سب کچھ ہیں، مگر سب سے پیارا اللہ ہے۔ اللہ تعالی کی ذات سب سے پیاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اس لیے اللہ تعالی کی محبت کی شراب ازلی اور ابدی ہے۔ اور جنت ابدی تو ہے مگر ازلی نہیں ہے، نہیں تھی پھر اللہ نے پیدا کی، اور اب کبھی فنا نہیں ہوگی، اس لیے ازلیت کی مٹھاس سے وہ محروم ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں، پہلے سے ہمیشہ سے ہیں، لیکن جنت ہمیشہ سے نہیں تھی، پہلے اللہ تعالی نے اس کو تخلیق کیا، تو اس کے اندر جو ازلی شراب ہے، پہلے والی شراب، وہ نہیں۔ نہیں تھی پھر اللہ نے پیدا کی، اب کبھی فنا نہیں ہوگی، اس لیے ازلیت کی مٹھاس سے وہ محروم ہے۔ شان ازلیت صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ لہذا جب جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو ٹکٹکی باندھ کر سب اللہ کو دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل جنت کو جنت بھی یاد نہیں آئے گی، نہ جنت کی حوریں، نہ شراب کی نہریں، کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی۔ وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم ہے۔ وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم ہے۔ اور سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اور تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی۔ حالانکہ جنت کی حوروں میں اتنی کشش ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر ان کے آنچل کا ذرا سا حصہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا بے ہوش ہو جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کوئی حور یاد نہیں آئے گی۔ معلوم ہوا کہ حوروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دلکش اور محبوب ہیں، کیونکہ جنت اور جنت کی نعمتیں مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، تو مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہر وقت دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے جنت کی نعمتوں کی بھی قدر کریں۔ اگر ہر وقت دیدار ہوتا تو کون ظالم تھا جو حوروں میں مشغول ہوتا، کیونکہ حوریں اس کو یاد بھی نہ آتی۔ اس لیے دیدار کبھی کبھی ہوگا تاکہ اہل جنت کے مزے بھی اڑائیں۔ میرا ایک شعر ہے، دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ اور ملاقات کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر مرید ہو جائے۔ تو اس شیخ کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا اپنے شیخ کے ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالی نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے صحابہ تم جو میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہو تو اس کو تم نبی کا ہاتھ مت سمجھو، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس طرح اللہ کا مصافحہ ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اس واحد طریقے کے علاوہ اللہ سے مصافحہ کا کوئی طریقہ ہمیں بتا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ والا ہو، متبع سنت، متبع شریعت ہو، سلسلہ بزرگان کا صحبت یافتہ ہو، اجازت یافتہ ہو، اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آ جائیں۔ اس کے تمام کردار، اطوار، گفتار، رفتار سب ایسے ہوں کہ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آ جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع ہو، متبع شریعت ہو، متقی ہو، ایسے کمینہ فعل میں مبتلا نہ ہو کہ دیکھ کر جی چاہے کہ اس کے منہ پر تھوک دو اور جوتے لگاؤ، کیونکہ اگر تقوی نہ ہو تو اس کی صحبت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ کونو مع الصادقین کے معنی ہیں کہ جو تقوی میں صادق ہیں ان کے ساتھ رہو تو تم بھی متقی ہو جاؤ گے، پس جو متقی نہیں اس کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں۔ پیٹر میٹزبرگ کا سفر، جب یوسف ڈیسائی صاحب کے مکان پر اسٹینگر میں 2 دن قیام کے بعد مولانا منصور الحق صاحب کی درخواست پر حضرت والا نے 23 اور 24 اپریل کو ان کے شہر پیٹر میٹزبرگ کا سفر قبول فرما لیا، اور فون پر پیٹر میٹزبرگ حضرت والا کی آمد کی اطلاع کر دی گئی۔ مورخہ 23 اپریل 2002 بروز منگل 8 بجے صبح پیٹر میٹزبرگ کے لیے حضرت والا کی روانگی ہوئی، اور صبح 10 بجے کے قریب شہر میں آمد ہوئی۔ حضرت والا سفر سے بہت تھک گئے تھے، اس لیے عصر کے بعد کی مجلس نہیں ہوئی۔ عصر کے بعد معلوم ہوا کہ مجمع بہت بڑا ہے جو مکان پر نہیں آ سکتا، اس لیے مسجد موسوم بے ماؤنٹین رائز میں بعد نماز مغرب حضرت مرشدی مدظ اللہ العالی کی مجلس تجویز ہوئی۔ مغرب کی نماز کے بعد ویل چیئر پر حضرت والا مسجد تشریف لائے۔ مولانا منصور الحق صاحب نے حضرت والا کی نعت یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ پڑھی۔ اس کے بعد حضرت والا نے اچانک خطبہ مسنونہ پڑھا تو سامعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چونکہ ناسازی تباہ کی وجہ سے بیان کی کوئی امید نہیں تھی، یہاں حضرت والا نے عظیم الشان واز عظمت رسالت بیان فرمایا جو تباہ ہو چکا ہے، یہاں موجود بھی ہے، جن کے پاس نہ ہو وہ لے سکتے ہیں، اس لیے وہ یہاں شائع نہیں کیا جا رہا، البتہ اس کے چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، اللہ تعالی نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ بلند کر دیں گے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بلند کر دیا۔ وعدہ نہیں ہے کہ آئندہ بلند کر دیں گے، اس کا انتظار کیجئے، انتظار کی تکلیف ہم آپ کو نہیں دینا چاہتے۔ اپنے محبوب کو کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس لیے ورفعنا لک ذکرک، ازل سے ہی ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے قرآن پاک نازل کیا اسی نے اس کی تفسیر حدیث قدسی میں فرمائی، کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو تیرا ذکر بھی کیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ میرا نام لے اور تیرا نام نہ لے، لا الہ الا اللہ کہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے، یعنی اللہ پر ایمان لائے لیکن رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، تو اس کی توحید قبول نہیں ہے. وہ لوگ سن لیں جو اپنے کو موحد سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا رسالت کی تعظیم اور تصدیق توحید کے لیے ضروری ہے. جب اللہ کی عظمت بیان کی جائے اور رسول اللہ کی عظمت بھی بیان کی جائے، تب توحید کامل ہوتی ہے. یعنی عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کی تصدیق کا نام توحید کامل ہے. عظمت اللہ اور عظمت رسول اللہ دونوں کی تصدیق کا نام توحید کامل ہے. اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تصدیق کی جائے. جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس کا سفیر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. دیکھیے، اگر امریکہ کا سفیر آ جائے تو دنیاوی حکومتوں میں زلزلہ مچ جاتا ہے، سب لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اس کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اور یہ تو محض دنیاوی عزت ہے کہ ملک بڑا ہے، یہ کوئی عزت نہیں، محض دنیا داری ہے. لیکن اس مثال سے معلوم ہوا کہ ملک کی عظمت سے سفیر کی عظمت ہوتی ہے. رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے، پس جب اللہ عظیم الشان ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول بھی عظیم الشان ہے. اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ اگر کوئی عمر بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے، یعنی آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے، تو یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. مجلس میں موجود علماء نے عرض کیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو اس نے مانا لیکن محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم کر دیا. پس جس نے رسالت کا انکار کیا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس لیے منکر رسالت کافر ہے. عظمت رسالت کا انکار اللہ کا انکار ہے. اسی کو مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا انکار ہے انکار محمد، اقرار ہے اللہ کا اقرار محمد. کتنا پیارا اور سادہ سا شعر ہے. اللہ کا انکار ہے انکار محمد، اقرار ہے اللہ کا اقرار محمد. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا نام لیا جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام بھی لیا جائے گا. جب کوئی مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہے گا. ایک شاعر کہتا ہے، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. یہ عاشقوں کی عزت ہے، عاشقوں کو اللہ نے یہ درجہ دیا ہے. اللہ اپنے عاشقوں کو عزت دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں. آپ جیسا عاشق ہونا ناممکن ہے. آپ جیسا اللہ کا عاشق نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا. اس لیے آپ کو یہ اعزاز ملا، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا نام بھی لیا جائے گا. اب میرا نام لیا جائے اور تیرا نام، اگر میرا نام لیا جائے اور تیرا نام نہ لیا جائے، تو ایسی زبان سے میں اپنا نام بھی قبول نہیں کروں گا، تیرے انکار کو میں اپنا ایک انکار قرار دوں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.